حاجت کی مقدار. ہم نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا مال مل جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مفلسی کے پیش نظر اس مال میں سے بقدر حاجت لے لے. قدر حاجت کیا ہے؟ کتاب الزکات میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے. اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا لے لے جو اسے اور اس کے اہل و عیال کو سال بھر کے لیے کافی ہو, بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی رقم علیحدہ کر لے جس سے کاشت کے لیے کوئی زمین یا تجارت کے لیے کوئی سامان خریدا جا سکے, اور وہ زمین یا تجارت اتنی ہو کہ اہل و عیال کے اخراجات کے لیے کفایت کر جائے. محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام مال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے, بشرط یہ کہ مبتلا بے توکل کر سکتا ہو اور باری تعالی کے نظر کرم کے سلسلے میں پر امید ہو. لیکن توکل کی قدرت نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ معاش کے لیے کوئی زمین خرید لے یا تجارت شروع کر دے. اگر کسی روز حلال رزق میسر آ جائے تو اس مال میں سے نہ کھائے, جب حلال رزق ختم ہو جائے تب استعمال کرے, اور اگر خدا کے فضل و کرم سے حلال رزق کی مستقل توفیق میسر آ جائے تو وہ مال حرام جس سے تجارت شروع کی تھی یا زمین خریدی تھی خیرات کر دے. بلکہ اگر وسعت ہو تو اس وقت تک جتنا مال کھایا تھا وہ بھی فقراء کو دے دے, اس وقت نہ دے سکے تو اسے اپنے ذمے قرض سمجھے. حرام مال کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو تو معمول یہ رکھے کہ کھانا سادہ ہو, مثلا روٹی کھائے گوشت نہ کھائے, اور کبھی گوشت استعمال بھی کرے تو وسعت و آسائش کے طور پر نہیں بلکہ چٹنی کے طور پر کھائے. محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے بہت عمدہ ہے, لیکن ان کا یہ مشورہ محل نظر ہے کہ حلال رزق میسر آنے سے پہلے پہلے جس قدر حرام رزق کھا چکا ہے اسے صدقہ کر دے, صدقہ نہ کر سکے تو اپنے ذمے قرض سمجھے. واقعتاً ورا کا تقاضا یہی ہے کہ اسے قرض سمجھا جائے, اور وسعت ہو تو قرض ادا کر دیا جائے. لیکن اسے واجب کہنا صحیح نہیں ہے. کیا فقیر کو خیرات دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے ذمے قرض ہو گیا ہے اور وسعت حاصل ہونے کے بعد اس کے لیے قرض ادا کرنا واجب ہے؟ ہرگز نہیں. جب فقیر پر قرض واجب نہیں ہوتا تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے جس نے اپنے افلاس اور فقر کے باعث کچھ لے لیا ہو؟ خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اسے وہ مال وراثت میں ملا ہو یا کسی ایسے ذریعے سے ملا ہو جس میں اس کی تعدی یا ظلم کا کوئی دخل نہ ہو. حرام مال حرام میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ. اگر کسی عیالدار شخص کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خاص اپنی ذات پر حلال مال میں خرچ کرے, کیونکہ انسان سے اس کے بچوں, غلاموں اور گھر والوں کی نسبت خود اس کے نفس کے متعلق زیادہ باسپرس ہوگی. بالغ اولاد کو بھی حرام مال سے بچانے کی کوشش کرے, بشرط یہ کہ حرام سے بچنا ان کے لیے مضر ثابت نہ ہو, مثلا یہ کہ وہ چوری کرنے لگیں یا ظلم و زیادتی سے مال حاصل کرنا شروع کر دیں. اگر اس کا اندیشہ ہو تو چھوٹے بچوں کی طرح انہیں بھی مال حرام مال میں سے بقدر حاجت کھلا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے حق میں ممنوع ہے وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع ہے, بلکہ اس کے حق میں ایک بات زیادہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص حرام کے علم کے باوجود کھاتا ہے, جبکہ اہل و عیال کے لیے لا علمی کا عذر بھی ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں اس کا علم تھا اور نہ یہ بات ہمارے دائرہ اختیار میں تھی, اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ حلال مال پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے, اپنے اخراجات سے بچ جائے تو اہل و عیال پر خرچ کرے, پھر اپنی ذات کے اخراجات کے بارے میں بھی تفصیل ہے. اخراجات میں صرف کھانا پینا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی انسانی زندگی کی دیگر ضروریات ہیں جن کے لیے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا حجام، رنگریز، دھوبی اور حمال کی اجرت، مکان کی تعمیر و مرمت، جانوروں کے لیے گھاس دانے کے مصارف، تنور گرم کرانے کی اجرت، لکڑی اور جلانے کے لیے تیل کی قیمت وغیرہ۔ اگر کسی شخص کے سامنے یہ مختلف اخراجات ہوں اور حلال مال ان تمام اخراجات کے لیے کافی نہ ہو تو اس صورت میں ممکن ہے، لیکن غذا اور لباس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ غذا اور لباس میں کس چیز کو فوقیت دی جائے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ غذا کا معاملہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ غذا گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے پرورش پائے دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ لباس کے فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے ستر ڈھانپا جاتا ہے، گرمی اور سردی سے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان تمام فوائد کے باوجود لباس جزو بدن نہیں بنتا، اس لیے میرے نزدیک ظاہر تر یہی ہے کہ غذا کے لیے حلال کی تخصیص ہونی چاہیے۔ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لباس زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ لباس بدن پر ایک مدت تک رہتا ہے، غذا نجاست بن کر باہر آ جاتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، لا تقبل الصلاة من علیہ ثوب اشتراہ بعشرۃ دراہم وفیہ درہم حرام، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جس کے جسم پر ایسا کپڑا ہو جو اس نے 10 درہم میں خریدا ہو اور ان میں 1 درہم حرام ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک احتمال ہے، مگر اس طرح کی وعید اس شخص کے سلسلے میں بھی وارد ہے جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو۔ اس مضمون کی ایک حدیث گزر بھی چکی ہے، گوشت اور جسم کے دیگر اجزاء کے سلسلے میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کا نشو نما حلال غذا سے ہو، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لا علمی میں پیا ہوا دودھ بھی حلق میں انگلی ڈال کر نکال دیا تھا کہ یہ دودھ جسم میں رہا تو جزو بدن بنے گا اور گوشت بن کر زندگی بھر کے لیے باقی رہ جائے گا۔ مصارف میں فرق کی دلیل۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات پر خرچ کرے یا اہل و عیال پر، بہر صورت اسی کے اغراض کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہی حال مختلف مصارف کا ہے، مصرف کھانے کا ہو یا پینے کا، حجامت کا ہو یا مکان کی تعمیر و مرمت کا، سب کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن تم نے اپنی ذات اور غیر کا فرق پیدا کیا، مصارف میں بھی اہم اور غیر اہم کی ترتیب قائم کی، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے حسب ذیل روایت سے استدلال کیا ہے کہ جب رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں ایک کھیتی سینچنے والا اونٹ اور ایک پچھنے لگانے والا غلام چھوڑا۔ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کی آمدنی کے متعلق دریافت کیا، آپ نے منع فرما دیا۔ ایسا کئی بار ہوا، کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ابن خدیج کے یتیم بچے بھی اس آمدنی سے نہیں کھا سکتے؟ فرمایا کہ اس غلام کی آمدنی سے اونٹ کا گھاس دانہ کر دیا کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ حدیث مسترب ہے، احمد و طبرانی نے عبایت ابن رفاعہ ابن خدیج کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ان کے دادا کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایک باندی، ایک اونٹ اور ایک پچھنے لگانے والا غلام ترکے میں چھوڑا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حدیث میں رافع ابن خدیج مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی وفات 74 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کا احتمال ہے کہ رافع ابن خدیج کے دادا مراد ہوں، لیکن ان کا ذکر صحابہ میں نہیں ملتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث اسی فرق پر دلالت کرتی ہے جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، آپ نے خود کھانے سے منع فرمایا اور جانور کو کھلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال خود کھانے اور جانور کو کھلانے میں فرق ہے۔ جب حدیث سے فرق کی روشنی ملی تو ہم نے دوسرے امور بھی اسی پر قیاس کر لیے اور تفصیل کے لیے کچھ مثالیں ذکر کر دیں۔ انفاق کے تین درجے، جس شخص کے پاس حرام مال ہے اور وہ اسے فقیروں کو بطور خیرات دینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دینے میں فراخی اور وسعت سے کام لے، لیکن جب اپنی ذات پر خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو جس قدر ہو سکے تنگی کرے، اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی نہ ہونی چاہیے اور نہ وسعت و فراخی، بلکہ اعتدال اور میانہ روی ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انفاق کے تین مراتب ہیں۔ اسی اصل سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مفلس شخص اس کے یہاں مہمان آئے تو اسے خوب کھلائے پلائے، اور اگر وہ مالدار ہو تو کچھ نہ کھلائے۔ ہاں اگر وہ شخص جنگل میں ہو، رات کو آئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو تو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت مفلس اور فقیر و محتاج ہے۔ مہمان متقی ہو تو اس کے سامنے کھانا بھی رکھ دینا چاہیے اور حقیقت بھی بیان کر دینی چاہیے، تاکہ وہ پرہیز کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس طرح مہمان نوازی کا حق بھی ادا ہوگا اور ایک مسلمان کو فریب دینے کے گناہ سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے اس لیے یہ حرام غذا اسے نقصان نہیں دے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ حرام غذا جب معدے میں پہنچتی ہے تو دل پر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، اگرچہ بعض کھانے والوں کو ان اثرات کا احساس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ پی کر قے کر دی تھی، حالانکہ انہوں نے دانستہ طور پر دودھ نہیں پیا تھا۔ اس مال کے متعلق اگرچہ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ فقراء اسے استعمال کر سکتے ہیں، مگر حلت کی بنیاد حاجت اور ضرورت ہے۔ جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ حرام مال بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال ہو کر پاک و طیب بن جاتا ہے۔ والدین کا حرام مال۔ اگر کسی شخص کے والدین کے پاس حرام مال ہو تو اس کو ان کے ساتھ کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگر وہ ناراض بھی ہوں تب بھی امر حرام پر ان کی موافقت نہ کرے، بلکہ انہیں منع کرے اور بتلائے کہ حرام مال کھانا اور کھلانا خدا تعالیٰ کی معصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی شخص کی اتباع نہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مال حرام نہ ہو بلکہ صرف مشتبہ ہو تو بچنا ورا میں داخل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس ورا کے مقابل میں بھی ایک ورا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرے۔ اس صورت میں اگر مشتبہات سے احتراز کرے تو اس طرح کرے کہ انہیں ناگوار نہ ہو، اور اگر احتراز نہ ہو سکے تو کھانے میں شریک ہو جائے مگر کم کھائے، یعنی لقمے چھوٹے بنائے، آہستہ آہستہ کھائے، منہ میں دیر تک چبانے کا عمل بھی جاری رکھے تاکہ کم سے کم کھانا پیٹ میں پہنچے۔ بھائی بہن کے حقوق کی بھی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی موقف اختیار کرے۔ ماں اگر کسی مشتبہ کپڑے کا لباس بنا کر دے اور پہننے کے لیے اصرار کرے، اور یہ ڈر ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو اس کے سامنے لباس پہن لے اور اس کی عدم موجودگی میں اتار دے۔ کوشش یہ کرے کہ وہ لباس پہن کر نماز نہ پڑھے، اور اگر کبھی والدہ کے سامنے اس لباس میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو اسے مجبوری اور اضطرار کی حالت تصور کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ورا کے اسباب متعارض ہو جائیں تو اس طرح کی باریکیاں ضرور ملحوظ رہنی چاہیے۔ بشر حافی کی روایت ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں ایک مشتبہ کھجور کھانے کے لیے دی اور یہ کہا کہ میرے حقوق کی قسم ہے تمہیں یہ کھجور کھانی ہوگی۔ وہ یہ کھجور کھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن والدہ کی دلجوئی کی خاطر بادل نہ خواستہ کھا لی، فوراً ہی اوپر گئے، والدہ خاموشی سے پیچھے ہو لیں۔ دیکھا کہ بشر قے کر رہے ہیں۔ اس حکایت سے ثابت ہوا کہ بشر نے والدہ کی اطاعت بھی کی اور معدے کی حفاظت بھی۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا کہ بشر حافی سے پوچھا گیا تھا کہ مشتبہ مال میں والدین کی اطاعت ہے یا نہیں، بشر نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس سلسلے میں آپ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سخت جواب ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ جب یہی مسئلہ محمد ابن مقاتل ابادان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ نے سائل سے کہا، جب تمہارے سامنے دونوں قول آ گئے تو اب مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ پھر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں باتوں کی رعایت کرو، یعنی شبہ سے احتراز اس طرح کرو کہ والدین کی اطاعت پر بھی حرف نہ آئے۔ مالی واجبات کا سقوط۔ جس شخص کے پاس محض حرام ہو، اس پر نہ حج واجب ہے اور نہ مالی کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ وہ مفلس ہے، اور مفلس پر نہ حج ہے اور نہ کفارہ۔ اس شخص پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ نکالنا واجب ہے، اور یہاں تمام نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص مالک سے واقف ہو تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دے، اور واقف نہ ہو تو محتاجوں اور فقیروں کو دے دے۔ شبہ کے مال میں جہاں حرمت کا احتمال ہے، وہاں حلت کا احتمال بھی ہے، اس لیے کہ اگر شخص کے پاس مشتبہ مال ہو تو حلت کے احتمال کی وجہ سے اس پر حج واجب ہو جائے گا، اور جب تک مفلس نہ ہو جائے اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 97۔ اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی۔ اگر اس شخص پر کفارہ واجب ہو تو غلام بھی آزاد کرے اور روزے بھی رکھے تاکہ یقینی طور پر کفارہ ادا ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے صرف روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ شخص مالداری کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ محاسبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محض کھانا کھلا دینا کافی ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ روزے رکھنے کی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس شبہ سے اجتناب کرنا واجب ہو اور مشتبہ چیز اپنے قبضے سے باہر کرنا ضروری ہو، یعنی ظن غالب کی وجہ سے اس مال میں حرمت کا پہلو غالب ہو، تو اسے روزے بھی رکھنے چاہیے اور کھانا بھی کھلانا چاہیے۔ روزے اس لیے کہ وہ فی الحقیقت مفلس ہے، اطعام یعنی کھانا کھلانا اس لیے کہ اس پر تمام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے، اس کا احتمال بھی ہے کہ یہ اس کا ہو، اس لیے کفارہ لازم ہونا چاہیے۔ مال حرام سے نفلی حج۔ ایک شخص کے پاس حرام مال ہے اور وہ اس مال سے نفلی حج کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے پیدل سفر کر کے حج کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص یہ حرام مال اس وقت بھی کھا رہا ہے جبکہ وہ عبادت میں مصروف نہیں، تو بحالت عبادت کھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر پیدل نہیں چل سکتا بلکہ اس مال سے سواری کا جانور خریدنا یا کرایہ پر لینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص شہر میں اہل و عیال کے لیے مالی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو مگر سواری کے لیے جانور خریدنے کی خواہش رکھے، ظاہر ہے کہ اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ چند دن کے بعد حلال مال مل جائے گا اور حرام مال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، تو بہتر یہ ہے کہ سفر شروع کرنے کے بجائے حلال مال میسر آنے کا منتظر رہے۔ یہ انتظار اس کے حق میں پیدل سفر حج کرنے سے بہتر ہے۔ سفر حج کرنے والوں کے لیے۔ جو شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مشتبہ مال لے کر نکلے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی غذا حلال و طیب ہو۔ اگر تمام سفر میں اس کا التزام ممکن ہو تو کم از کم احرام باندھنے کے وقت سے احرام کھولنے تک کے عرصے میں ضرور غیر مشتبہ رزق کی فکر کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عرفہ کا دن اس کے لیے خاص کر لے۔ اس کی کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور حضور، اس حال میں سر بسجود اور دست بدعا نہ ہو کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہوں اور پیٹ میں ناجائز یا مشتبہ غذا ہو. اگرچہ ہم نے مشتبہ مال کے متعلق جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ جواز ضرورت کی بنا پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مشتبہ مال کو پاک و طیب مال سے ملحق کر دیا ہے. بہرحال اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرائض حج کی ادائیگی اور سفر و اقامت کے تمام مراحل کے دوران مسترب اور بے چین اور افسردہ ضرور رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ میں بحالت مجبوری اس مشتبہ مال سے حج کر رہا ہوں، اگر مجھے غیر مشتبہ مال ملتا تو کتنا اچھا تھا. امید یہ ہے کہ اس رنج و غم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرمائیں گے اور اس کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے. باپ کے ترکے کا مسئلہ. ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں. زندگی میں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہے جن کے ساتھ معاملہ کرنا ازرو شرع درست نہ تھا. اب آپ بتلائیں کہ ان کے ترکے کا کیا کروں. فرمایا کہ ان معاملات سے جتنا نفع انہوں نے کمایا ہو وہ چھوڑ دو. اس شخص نے عرض کیا کہ ان پر قرض بھی تھا اور دوسرے لوگ بھی ان کے مقروض تھے. فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دو اور دوسروں سے بھی ان کے قرض کی رقم وصول کرو. اس شخص نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے قرض میں گرفتار رہے؟ امام احمد کی رائے صحیح ہے. اس سے کئی باتوں کا علم ہوتا ہے. ایک یہ کہ اندازے سے حرام مقدار نکالنا درست ہے. دوسرے یہ کہ راس المال کی چیزیں اس کی ملکیت ہیں. تیسرے یہ کہ قرض یقینی ہے، شبہ کی بنا پر اسے ترک نہ کرنا چاہیے. پانچواں باب، بادشاہوں کے وظائف اور انعامات. بادشاہوں سے وظائف اور انعامات حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تین امور کی رعایت ضرور کریں. ایک یہ کہ بادشاہ کے پاس وہ مال کہاں سے آیا ہے. دوسرا یہ کہ استحقاق کی صفت لینے والے میں موجود ہے یا نہیں. تیسرا یہ کہ جو مقدار انہیں مل رہی ہے آیا وہ اسی مقدار کے مستحق ہیں یا اس سے کم مقدار کے مستحق ہیں. یہ تین امور ہیں. ہم دو عنوانات کے تحت ان کی تفصیل کر رہے ہیں. بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع. بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے علاوہ بادشاہ کے لیے جو اموال حلال ہیں اور جن میں رعایا بھی شریک ہیں دو طرح کے ہیں. ایک وہ مال جو کفار سے لیا جائے، جیسے غنیمت، وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور فیے یعنی وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو. جزیہ اور صلح کے اموال بھی اسی قسم میں داخل ہیں. یہ اموال معاہدے کے بعد اس کی شرائط کے مطابق لیے جاتے ہیں. دوسرا وہ مال جو بادشاہ کو مسلمانوں سے ملے. اس مد سے بادشاہ کے لیے صرف دو طرح کے مال حلال ہیں، میراث کا مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہ ہو. اس زمانے میں صدقات نہیں لیے جاتے، اس لیے ہم ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے. موارث اور اوقاف کی آمدنی کے علاوہ جتنے ٹیکس، رشوتیں اور خراجی رقوم مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں. انعامات کی قسمیں. علماء اور فقہا کے لیے سلاطین کی جانب سے ماہانہ یا سالانہ وظائف مقرر کیے جاتے ہیں. بسا اوقات انہیں عطایا اور انعامات سے نوازا جاتا ہے. ان کے کسی کام پر خوش ہو کر خلعتیں عطا کی جاتی ہیں. یہ تمام انعامات، عطایا اور خلعتیں آٹھ حالتوں سے خالی نہیں ہوتیں. یا تو بادشاہ جزیہ کی آمدنی پر وظیفہ یا انعام مقرر کرے گا، یا لاوارث میراث پر، یا وقف کی جائیداد پر، یا اپنی مملوکہ زمین پر جسے اس نے قابل کاشت کر لیا ہو، یا اپنی خرید کردہ جائیداد پر، یا اس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہے، یا کسی تاجر پر، یا خزانہ خاص پر. ہم ان تمام مدات کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں. جزیہ، اس کے چار خمس مسلمانوں کے مصالح اور ان کے مفادات کے لیے ہیں، اور ایک خمس متعین مصارف کے لیے. چنانچہ اگر بادشاہ نے مصارف کے لیے مخصوص خمس سے یا ان چاروں اخماس سے کسی عالم وغیرہ کو انعام دیا اس لحاظ سے کہ اسے انعام دینے میں مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری ہے تو یہ مال جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جزیہ کے حصول میں شرعی امور کی رعایت کی گئی ہو، یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ سے زیادہ نہ ہو. جزیہ کی مقدار میں اختلاف ہے، بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اختلاف کی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے. ایک شرط یہ ہے کہ وہ ذمی جسے جزیہ لیا جائے ایسا نہ ہو جس کا ذریعہ معاش حرام ہو، مثلا یہ کہ وہ ظالم بادشاہ کا ملازم ہو یا شراب اور خنزیر وغیرہ کی تجارت کرتا ہو. ایک اور شرط یہ ہے کہ بچے اور عورت سے جزیہ نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ ان دونوں پر جزیہ نہیں ہے. بہرحال جزیہ مقرر کرنے میں جزیہ کی مقدار اور صفت استحقاق کے سلسلے میں ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. میراث، وہ میراث جس کا کوئی وارث نہ ہو مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہے. بادشاہ اگر میراث کے مال سے کسی کو کچھ دے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ جس شخص نے یہ مال چھوڑا ہے آیا اس کا تمام مال حرام ہے یا اکثر یا کم. ان تینوں صورتوں کا حکم ہم ما قبل میں لکھ چکے ہیں. تمام مال کے حلال ہونے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو یہ مال دیا جا رہا ہے اسے دینے میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں، اور یہ کہ کتنا مال دینے میں بہتری ہے. مال وقف، میراث کے سلسلے میں جو باتیں قابل لحاظ تھیں وہی وقف کے مال میں بھی ملحوظ رہیں گی. البتہ وقف میں ایک بات زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ بادشاہ کو وقف کرنے والے کی طرف سے لگائی گئی شرط کی بھی رعایت کرنی چاہیے، یعنی دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس سے وقف کی شرط پوری ہوتی ہے یا نہیں. مملوکہ زمین، یہ وہ زمین ہے جسے بادشاہ نے قابل کاشت بنایا ہو، اس میں کوئی شرط معتبر نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کو حق ہے کہ وہ اس زمین میں سے جو چاہے جس قدر چاہے اور جسے چاہے دے سکتا ہے. ہاں یہ امر ضرور محل نظر ہے کہ بادشاہ نے وہ زمین کس طرح قابل کاشت بنائی ہے، ایسا تو نہیں کہ اس نے مزدوروں سے زبردستی کام لیا ہو یا انہیں حرام مال میں سے اجرت دی ہو، کیونکہ زمین کو قابل کاشت بنانے میں نہریں کھودی جاتی ہیں، زمین ہموار کی جاتی ہے، ارد گرد احاطہ بندی کی جاتی ہے، یہ کام مزدوروں سے متعلق ہیں، بادشاہ انہیں تنہا انجام دینے سے قاصر ہے. چنانچہ اگر بادشاہ نے ان مزدوروں سے زبردستی خدمت لی ہو تو وہ اس زمین کا مالک نہیں بن سکتا. پھر اگر اس نے مزدوروں سے کام لیا اور ان کی حرام مال سے اجرت ادا کی تو اس صورت میں زمین مشتبہ ہوگی. ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ عوض کی کراہت کی وجہ سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے. زر خرید جائیداد، بادشاہ بعض اوقات زمین جائیداد غلام باندی اور گھوڑے خرید لیتے ہیں، پھر انہیں بطور انعام دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ سب چیزیں بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہیں، بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے، لیکن اگر اس نے ان چیزوں کی قیمت حرام یا مشتبہ مال سے ادا کی ہوگی تو ایک صورت میں یہ چیزیں حرام اور ایک صورت میں مشتبہ ہوں گی. ان دونوں صورتوں کے متعلق ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں. عامل، ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ اس شخص کے نام لکھ دے جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہو یا مال غنیمت اور تاوان کی رقوم اکٹھی کرتا ہو. اگر ایسا ہو تو یہ مال قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارے زمانے کے اکثر جاگیریں اسی طرح کی ہیں. البتہ عراق کی زمینیں اس حکم سے مستثنی ہیں، کیونکہ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق کی اکثر زمینیں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں. سوداگر، سوداگر دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف بادشاہوں سے معاملہ کرتے ہیں اور بعض بادشاہوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے سوداگر کے نام لکھ دے جو صرف اسی سے معاملہ کرتا ہو تو اس کا مال ایسا ہے جیسے شاہی خزانے کا مال، اور اگر وہ شخص دوسروں سے بھی معاملہ کرتا ہے تو اس کا دیا ہوا مال بادشاہ کے ذمے قرض ہوگا اور وہ مال مال حرام سے اس کا عوض وصول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو عوض میں بھی خلل واقع ہو جائے گا۔ حرام سمن کا حکم ہم پہلے ہی لکھ آئے ہیں۔ خزانہ خاص، خزانہ خاص سے لکھنے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح کا مال جمع ہے۔ اگر بادشاہ کی آمدنی حرام کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ انعام یا وظیفہ یا خلعت قطن حرام ہے، اور اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ بادشاہ کے خزانے میں حلال بھی جمع ہوتا ہے اور حرام بھی، لیکن اس کا احتمال ہو کہ جو کچھ بادشاہ عالم کو دے رہا ہے وہ حلال مال میں سے دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا شبہ بھی ہو کہ یہ مال حرام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مال عموماً حرام ہی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب تک ہمیں کسی مال کے متعلق حرمت کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہم وہ مال لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے متعلق حلت کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ چیز نہ لینی چاہیے، اس لیے کہ شبہ کبھی حلال نہیں ہوتا۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں قول حد سے متجاوز ہیں۔ مناسب تر بات وہی ہے جو ہم ابھی لکھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر حرمت کا غلبہ ہو تو حرام ہے، اور اگر حلال غالب ہو لیکن ساتھ ہی حرام کا یقین بھی ہو تو توقف کرنا چاہیے۔ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ صحابہ کرام کے عمل کو اپنا مستول قرار دیتے ہیں کہ بعض جلیل القدر صحابہ نے ظالم حکمرانوں کا دور پایا اور ان سے مال لیا۔ ان اکابر صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، زید ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، جریر ابن عبداللہ، جابر، انس ابن مالک، مسور ابن مخرمہ، ابن عمر اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے مروان ابن حکم اور یزید ابن عبد الملک سے مال لیا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حجاج سے مال لیا ہے۔ بہت سے تابعین مثلاً شابی، ابراہیم، حسن، ابن ابی لیلہ وغیرہ نے بھی ان حکمرانوں سے انعامات یا وظائف لیے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہارون رشید سے 1000 دینار لیے تھے۔ امام مالک نے بعض اموی خلفاء سے مال حاصل کیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، بادشاہ تمہیں جو چیز دے وہ لے لو، اس لیے کہ وہ حلال مال دیتا ہے اور زیادہ تر حلال مال ہی وصول بھی کرتا ہے۔ بعض بزرگوں نے بادشاہوں کے عطایا رد کیے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے نزدیک وہ عطایا حرام تھے، بلکہ ان کا یہ عمل ورا پر مبنی تھا۔ وہ دین کے خوف کی بنا پر ایسا کرتے تھے کہ کہیں حلال کے بہانے حرام چیز نہ آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ احنف ابن قیس سے فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک عطایا قبول کرو جب تک وہ بطیب خاطر ہوں، اور جب تمہارے دین کا بھاؤ تاؤ ہونے لگے تو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی شخص عطیہ دیتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور نہیں دیتا تو سوال کی ذلت نہیں اٹھاتے۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ ناقل ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کچھ دے دیتے تو خاموش رہتے، اور نہ دیتے تو ان کے متعلق کچھ کہہ دیا کرتے تھے۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عطایا لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، یعنی آہستہ آہستہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کریں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ فی نفسی ہی ان کی ان عطایا میں کوئی حرمت ہوگی. نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ مختار ان کے پاس مال بھیجا کرتا تھا، آپ یہ مال قبول کر لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، اور جو رزق اللہ تعالی مجھے عطا کرتے ہیں میں اسے ٹھکراتا بھی نہیں ہوں. ایک مرتبہ مختار نے آپ کی خدمت میں اونٹنی بطور تحفہ بھیجی، آپ نے یہ تحفہ قبول فرمایا. عام لوگوں میں یہ اونٹنی مختار کی اونٹنی کے نام سے مشہور تھی. اس کے برعکس ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عمر مختار کے علاوہ تمام لوگوں کے ہدایا قبول کر لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مؤخر الذکر روایت کی سند زیادہ صحیح ہے. نافع کہتے ہیں کہ ابن معمر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 60,000 درہم بھیجے، آپ نے فوراً ہی یہ رقم لوگوں میں تقسیم کر دی. ابھی رقم کی تقسیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک سائل نے درخواست کی، آپ نے ایک شخص سے کچھ رقم ادھار لے کر اسے دی. اتفاق سے وہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جن میں آپ نے 60,000 درہم تقسیم کیے تھے. جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ نہ آج سے پہلے میں نے کسی عرب کو اتنا بڑا انعام دیا ہو، اور نہ شاید آئندہ دے پاؤں. اس کے بعد آپ نے جگر گوشہ رسول کی خدمت میں 400,000 درہم پیش کیے، آپ نے ان کا عطیہ قبول فرما لیا. حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے مختار کا جائزہ دیکھا، دونوں حضرات نے یہ جائزہ قبول فرمایا. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ جائزہ کیا تھا، فرمایا نقد مال اور کپڑے. زبیر ابن عدی نے حضرت سلمان الفارسی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست عامل یا سود میں ملوث تاجر ہو اور تمہیں کھانے پر بلائے یا کوئی ہدیہ دے تو قبول کر لو، تمہارے لیے وہ کھانا یا ہدیہ ٹھیک ہے، گناہ عامل یا سود خور تاجر پر ہے. جب سود لینے والے کے متعلق قبول ثابت ہے تو ظالم کے لیے کیوں نہ ہوگا، ظالم کو بھی سود خور پر قیاس کر لینا چاہیے. حضرت جعفر صادق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ عنہ کے انعامات اور عطایا قبول کر لیا کرتے تھے. حکیم ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرات کے نشیبی علاقے میں عشر وصول کرنے کے لیے مقرر ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے. آپ نے اپنے کارندوں سے جو علاقے میں عشر کی وصولی کا کام کر رہے تھے کہلوایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. ان لوگوں نے کھانا بھیجا، آپ نے کھانا تناول کیا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کیا. علا ابن زبیر ازدی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حلوان میں عامل تھے، ان دنوں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کے پاس تشریف لائے، والد نے ان کی خدمت میں مال پیش کیا جسے آپ نے بطیب خاطر قبول کیا اور فرمایا کہ عاملوں کی عطایا قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خبیث و طیب ہر طرح کا مال ہوتا ہے، لیکن وہ تمہیں اچھا ہی مال دیتے ہیں، خراب مال نہیں دیتے. اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ظالم بادشاہوں کے عطایا قبول کیے، حالانکہ یہ سب حضرات ان لوگوں کو برا کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت کیا کرتے تھے. اس گروہ کا خیال ہے کہ بعض اقابر سے نہ لینے کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں وہ عطایا کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ نہ لینے والوں کے ورا پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ خلفائے راشدین اور ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے اجلہ صحابہ حلال مطلق بھی قبول نہ کیا کرتے تھے، محض اس خوف سے کہ کہیں حلال کے لینے سے کسی ممنوع کی نوبت نہ آ جائے. یہ ان کا ورا اور تقویٰ تھا. بہرحال ان بزرگوں کا اسوہ عطایا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ان بزرگوں کا عمل حرمت پر دلالت نہیں کرتا. جہاں تک حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کا تعلق ہے، کہ وہ اپنے عطایا وصول نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المال میں چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ رقم بڑھتے بڑھتے 30,000 درہم ہو گئی۔ ہم اس روایت کا انکار نہیں کرتے بلکہ اسے ورا پر محمول کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی تقویٰ پر محمول کرنا چاہیے کہ میں کسی صراف کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کا اصل مال کیسا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی ازرو ورا ان بزرگوں کا اتباع کرے اور سلاطین کی عطایا نہ لے تو اس کا یہ عمل قابل تحسین ہے، مگر یہاں بحث کا موضوع یہ نہیں ہے بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص ورا میں ان کی تقلید نہ کرے بلکہ شاہی مال لے لیا کرے تو اس کا یہ عمل جائز ہوگا یا ناجائز، یہ ان لوگوں کی دلیل کا حاصل ہے جو بادشاہوں سے مال لینے میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھ مچتے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل محل نظر ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں سے نہ لینا منقول ہے وہ تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جن سے لینا منقول ہے، پھر اگر نہ لینے والوں میں ایک احتمال ہے جسے ورا کہتے ہیں تو لینے والوں میں 3 مختلف درجات کے احتمالات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ورا ہی کے احتمالات ہوں گے کیونکہ سلاطین کے حق میں ورا کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے، جیسا کہ ماضی کے اصحاب ورا کا معمول تھا، خلفائے راشدین کا اسوہ بھی یہی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بیت المال میں سے اپنے مصارف کے لیے کچھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کا حساب ہوا تو کل رقم 6,000 درہم بنی، آپ نے اتنی ہی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بیت المال کی آمدنی تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بچی آئی اور 1 درہم اٹھا کر جانے لگی، آپ اسے پکڑنے کے لیے اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ چادر شانے سے ڈھلک گئی، بچی روتی ہوئی گھر میں گھس گئی اور چھپانے کی غرض سے درہم منہ میں رکھ لیا، آپ نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی اور درہم نکال کر بیت المال کے دراہم میں ملا دیا۔ اب فرمایا، اے لوگو، عمر اور اس کے بچوں کا بیت المال میں اتنا ہی حق ہے جتنا حق دور اور نزدیک کے مسلمانوں کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی صفائی کی تو کسی کونے میں پڑا ہوا 1 درہم انہیں ملا، آپ نے وہ درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، بچے نے بتلا دیا کہ یہ مجھے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ آپ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے زیادہ ذلیل گھر پورے مدینے میں نہیں ملا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے؟ یہ کہہ کر آپ نے وہ درہم بیت المال میں رکھ دیا، حالانکہ بیت المال کا مال جائز تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے حق میں زیادہ نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کے لیے کم پر قناعت کیا کرتے تھے اور مشکوک چیزیں چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب، دعا ما یریبک الا ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، ومن ترکہ فقد استبرا الارض ولا دینا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس نے مشتبہات کو ترک کیا اس نے اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کی۔ نیز اس لیے کہ ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت وعیدیں سنی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کے لیے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ یا ابا الولید لیا لا تجیع یوم القيامة بعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوارة أو شاة لها تواجة، فقال يا رسول الله أهكذا يكون؟ قال نعم. والذي نفسي بيده إلا ما رحم الله. قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على شيء أبدا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مسند الشافعی عن طاؤس مرسلا معجم ابو یا ابو لیلہ میں یہ روایت اختصار کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اس روایت کے مطابق آپ نے یہ کلمات سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائے تھے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: اے ابو الولید، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز اس حال میں آؤ کہ تمہارے کاندھے پر بلبلاتا ہوا اونٹ یا ڈکراتی ہوئی گائے یا میں میں کرتی ہوئی بکری ہو. مخاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، البتہ جس پر اللہ رحم کرے اسے یہ سزا نہیں ملے گی. مخاطب نے عرض کیا اس رب کی قسم جس نے آپ کو باسط سے سرفراز فرمایا، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا اب بعدی ولکن انی اخاف علیکم ان تنافسوا. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عتبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ خوف ہے تو اس بات کا کہ تم ایک دوسرے کی حرص کرو گے. آپ کو مال کی حرص و تما کا خوف تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اس مال کے سلسلے میں اپنی وہ حیثیت سمجھتا ہوں جو یتیم کے ولی کی ہوتی ہے، اگر مجھے حاجت نہیں ہوتی تو میں اس مال سے دور رہتا ہوں، اور ضرورت ہوتی ہے تو شرعی امور کی رعایت کے ساتھ کھاتا ہوں. روایت ہے کہ ایک مرتبہ طاؤس کے صاحبزادے نے آپ کی طرف سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام ایک جعلی خط لکھا اور اس میں مال دینے کی درخواست کی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خلیفہ تھے. آپ نے 300 اشرفیاں دے دیں. جب طاؤس کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ایک زمین فروخت کر کے مذکورہ رقم عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیجی. ورا کے درجات میں یہ درجہ زیادہ بلند ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا مال قبول کرے، مگر اس وقت قبول کرے جبکہ اسے یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بادشاہ اسے دے رہا ہے وہ حلال ہے. اب اگر سلطان کے قبضے میں کوئی حرام مال موجود بھی ہے تو اس کا ضرر متعدی نہیں ہوگا. عام طور پر صحابہ کرام کا مال قبول کرنا اسی درجے کی ورا کے مطابق تھا، یہ نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے اور بلا تحقیق مال لے لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورا کے معاملے میں بے حد مبالغہ کرتے تھے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سلاطین کا مال کسی تحقیق کے بغیر لے لیتے؟ وہ تو سلاطین کے سب سے بڑے نکتہ چین اور ان کے مال و افعال کے امانت دار ناقد تھے. چنانچہ ابن عامر کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے جمع ہوئے. عیادت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابن عامر کیونکہ عامل تھے اس لیے انہوں نے مرنے کے بعد مواخذے کے اندیشے کا اظہار کیا. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مواخذہ سے مت ڈریں، انشاءاللہ آپ آخرت میں بہتر ہی رہیں گے. آپ نے بڑی خدمت کی ہے، کنویں کھدوائے، حاجیوں کے لیے پانی کا نظم کیا، یہ کیا وہ کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. ابن عامر نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی تو کچھ فرمائیں. فرمایا کہ میں کیا کہوں، یہ باتیں تو اس وقت اچھی ہوتی جبکہ کمائی اچھی ہو اور خرچ بھی اچھی طرح کیا ہو، اب جبکہ تم جا رہے ہو تو خود اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لو گے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ کہے، برائی گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی، تم بصرے کے حاکم رہے ہو، میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے دور حکومت میں برائی ہی کمائی ہے. ابن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث اس لیے سنائی کہ ابن عامر نے بیت المال کا مال خیرات کیا تھا۔ روایت ہے کہ حجاج کے دور حکومت میں ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے دار الخلافت کا شیرازہ منتشر ہوا ہے میں نے شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک سربہ مہر برتن میں ستو رکھ دیا کرتے تھے اور مختلف اوقات میں یہ ستو استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ عراق میں ہونے کے باوجود ستو کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں، یہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہے۔ فرمایا کہ میں کسی بخل کی بنا پر ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس میں وہ چیز ملا دی جائے جو اس میں کی نہ ہو، اور میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے پیٹ میں حلال کے علاوہ کوئی غذا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دستور یہ تھا کہ انہیں جب کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تو اسے اپنی ملکیت سے خارج کر دیتے۔ مثلا ابن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ کے غلام نافع کو 30,000 درہم میں خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ابن عامر رضی اللہ عنہ کے درہم مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ یہ کہہ کر نافع کو پروانہ آزادی عطا کر دیا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دنیا کی طرف میلان نہ ہو، سو اے ابن عمر، سوائے ابن عمر کے وہ دنیا کی طرف قطن مائل نہ ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم پلہ بزرگوں کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے حلال و حرام میں امتیاز کیے بغیر مال لے لیا ہوگا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقراء اور محتاجین میں تقسیم کر دے جس مال کا کوئی متعین مالک نہ ہو۔ اس میں شریعت کا حکم یہی ہے، لیکن یہ صورت میں ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر بادشاہ سے یہ مال نہ لیا گیا تو وہ مستحقین کو نہیں دے گا، نیز یہ کہ وہ اسے غلط کاموں میں استعمال کرے گا، اور ہمارا نہ لینا معصیت اور ظلم پر اس کی اعانت کا سبب قرار پائے گا۔ ہمارے نزدیک ان حالات میں مال لے کر تقسیم کر دینا نہ لینے سے بہتر ہے۔ بعض علماء بھی ہماری اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ اکثر اکابرین سلف نے غالباً اسی خیال سے بادشاہوں کا مال لیا ہے، لیکن آج کے لوگ اس لیے نہیں لیتے کہ فقراء میں تقسیم کریں گے، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں اور صحابہ کے عمل سے اپنے فعل کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ بادشاہوں کے عطایا قبول کرتے ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل کو حجت ٹھہراتے ہیں، لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے، یعنی لے کر فقراء کو نہیں دیتے۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 60,000 درہم ملے تو آپ نے وہ درہم اسی مجلس میں شریک لوگوں میں تقسیم کر دیے جس مجلس میں ملے تھے، اور پھر سائل کو دینے کی ضرورت پڑی تو قرض لے کر اس شخص کی ضرورت پوری فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کے واقعات منقول ہیں۔ جابر ابن زید کے پاس کسی حاکم کی طرف سے نقد رقم کا ہدیہ آیا تو آپ نے اسے خیرات کر دیا اور فرمایا کہ قبول نہ کر کے ان کے قبضے میں رہنے دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے لے کر خیرات کر دوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید نے مال دیا تھا، انہوں نے بھی یہی کیا کہ تمام مال چند روز میں خیرات کر دیا، اپنے لیے ایک پائی بھی نہیں بچائی۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ مال اپنے لیے لیتا ہو نہ کہ حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اگرچہ اس کی حلت متعین نہ ہو، تاہم وہ ایسے بادشاہ سے لیتا ہو جس کا اکثر مال حلال ہے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں خلفاء کے مال کی یہی حیثیت تھی، ان کا اکثر مال حرام نہیں تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بادشاہ زیادہ تر حلال مال ہی لیا کرتا ہے۔ بہرحال بعض علماء نے اکثر کی حلت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جن کا مال محصور ہو۔ جہاں تک شاہی مال کا تعلق ہے وہ حد حصر سے خالی ہے۔ سے خارج ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی مجتہد اس نتیجے پر پہنچے کہ جس مال کے متعلق حرمت کا علم نہ ہو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حلال غالب ہے اور ہم نے اس مال سے منع کیا ہے جس میں اکثر حرام ہو۔ ان چاروں درجات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ زمانے کے حکمرانوں کے اموال ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں تھے۔ موجودہ زمانے کے اموال اور گزشتہ زمانے کے اموال میں دو قطعی وجوہات کی بنا پر فرق ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بادشاہوں کے تمام یا اکثر اموال حرام ہیں۔ حلال مدیں تین تھیں، صدقات، فی اور غنیمت۔ فی الحال یہ تینوں مدیں معطل ہیں اور ان مدات سے شاہی بیت المال کی آمدنی متعلق نہیں ہے۔ اب صرف جزیہ باقی رہ گیا، سو وہ اس قدر ظلم اور زیادتی سے وصول کیا جاتا ہے کہ شریعت اس ظلم کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اول تو سلاطین جزیہ کی مقدار میں شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، اور نہ عمال ہی وصول کے وقت ان امور کا التزام کرتے ہیں جو ذمیوں کے باب میں وارد ہوئے ہیں۔ جزیہ کی آمدنی یوں بھی بہت کم ہے، مسلمانوں سے خراج، تاوان اور رشوت کے بطور جو کچھ لیا جاتا ہے اس کی بنسبت جزیہ سوا حصہ بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماضی کے بادشاہ عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے اپنی قربت کی بنا پر اپنے ظلم و ستم کا احساس رکھتے تھے۔ ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح وہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دل اپنی مٹھی میں لے لیں۔ اس غرض کی تکمیل کے لیے وہ لوگ ان حضرات کی خدمت میں عطایہ بھیجتے اور ان کی طلب و سوال کے بغیر باعزت طریقے پر اخراجات کے لیے رقوم پیش کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دینا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا قبول کرنا احسان ہے۔ پھر صحابہ اور تابعین بھی مال لے کر داد عیش نہ دیتے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتے۔ مال کی ان کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ تھی۔ آج کے دینداروں کی طرح وہ مال لے کر بادشاہوں کی اطاعت اور ان کے فاسد اغراض کی تائید و توثیق نہیں کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، نہ ان کے حاشی نشینوں کی بھیڑ میں اضافے کا باعث بنتے، نہ ان کی بقا کے لیے دعا کرتے بلکہ بد دعا کرتے اور کھلے بندوں ان کے خلاف تنقید کرتے۔ ان کی برائیاں انہیں ناپسند تھیں۔ انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ جس قدر ہمیں بادشاہوں سے دنیا ملے گی ہمارے دین میں اسی قدر نقصان ہوگا۔ ان کے دل، ان کی زبانیں، ان کے قلم ظالم و جابر بادشاہوں کے خون سے آزاد تھے۔ اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بادشاہ صرف انہی لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے ہیں جن کے متعلق انہیں یہ خیال ہو کہ وہ ہماری خدمت کرے گا اور ہماری جماعت میں تقصیر کا باعث ہوگا، ہماری مدد کرے گا، ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر رونق بڑھائے گا، اس کی زبان ہماری تعریف و توصیف کے لیے وقف ہوگی۔ میرے خیال میں اگر کوئی شخص ان سات ذلتوں سے بچا رہے تو سلاطین اسے ایک درہم بھی دینا گوارا نہ کریں، اگرچہ وہ فضل و کمال میں اپنے وقت کا شافعی ہی کیوں نہ ہو۔ اول سوال کرنا، دوم خدمت میں آگے رہنا، سوم تعریف و توصیف کرنا، چہارم ضرورت پڑنے پر شاہی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی مدد کرنا، پنجم شاہی مجالس اور تقریبات کی محفلوں میں تکثیر سواد کرنا، ششم ان کے لیے اپنی محبت، اپنی دوستی اور ان کے دشمنوں کے علی رغم اپنے تعاون کا اظہار کرنا، ہفتم ان کے مظالم کی، عیوب اور اعمال بد کی پردہ پوشی کرنا۔ بہرحال اس زمانے میں اگر سلاطین کا مال حلال بھی ہوتا تب بھی ان وجوہات کی بنا پر لینا جائز نہ ہوتا۔ چہ جائے کا اس صورت میں اجازت دی جائے جبکہ ان کا مال حرام یا مشکوک ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی شخص بادشاہوں سے مال لینے کی جرت کرے اور اپنے آپ کو صحابہ اور تابعین سے تشبیہ دینے لگے تو یہ ذرہ اور آفتاب والی ہوگی۔ مال لے کر جو ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، خواہ وہ بادشاہوں کی خدمت کی صورت میں ہو یا ان کی تعریف و توصیف کی صورت میں یا ان کے عیوب کی پردہ پوشی کی صورت میں، سب معصیت ہیں۔ آنے والے باب میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے سلاطین کی آمدنی کے مداد بھی واضح ہو گئی ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں سے کون سی مد حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ فرق کیجئے کہ کس شخص کو حلال مد میں سے اور اس کے استحقاق کے بقدر گھر بیٹھے مل جائے، اور اس سلسلے میں اسے کسی قسم کے تملق خدمت اور مدا و ثنا کی ضرورت نہ پڑے تو یہ مال حرام نہیں ہوگا، تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر مکروہ ہوگا۔ چھٹے باب میں ہم ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے۔ ماخوذ کی مقدار اور آخذ کی تعریف۔ اموال کی کئی قسمیں ہیں، بعض اموال کے مصارف متعین ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، وقف، غنیمت اور فیء کے پانچواں حصہ۔ بعض اموال بادشاہ کی ملکیت ہوتے ہیں، جیسے وہ زمین جسے اس نے قابل کاشت بنایا ہو یا زر خرید جائیداد وغیرہ۔ ان امور میں بادشاہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ مقدار کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے، اب صرف وہ اموال باقی رہ جاتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے مصالح اور مفادات سے ہے، جیسے فیء کے چار خمس، لاوارث میراث وغیرہ۔ اگرچہ یہ اموال بھی بادشاہ کی تولیت میں ہوتے ہیں، مگر وہ ان میں تصرف کا پورا پورا حق نہیں رکھتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے مال کو ان لوگوں پر صرف کرے جن پر صرف کرنے کی عام مصلحت اجازت دے، یا وہ لوگ محتاج ہوں، کمانے سے معذور ہوں۔ اب اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اسے دینے میں کسی طرح کی کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، تو بیت المال کا مال اسے نہ دینا چاہیے، اگرچہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ ایسے شخص کو دینا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے دینے کی گنجائش نکلتی ہے کہ بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے، تاہم وہ جب بیت المال کی آمدنی تقسیم کرنے بیٹھتے تو تمام مسلمانوں کے حصے نہ لگاتے، بلکہ انہی مخصوص لوگوں کو دیتے تھے جن میں استحقاق کی صفت ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کے مفادات کا نگراں اور ان کے مصالح کا محافظ ہو اور ایسا کام کرتا ہو جس میں مسلمانوں کا نفع ہو، اور حال یہ ہو کہ اگر وہ شخص اس کام کو چھوڑ دے تو تکمیل نہ ہو سکے، تو بیت المال میں اس کا بقدر کفایت مشاہرہ مقرر ہوگا۔ اس دائرے میں تمام وہ علماء بھی آ جاتے ہیں جو دین کی مصالح کے لیے اپنے شب و روز وقف کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ فقہ، حدیث، تفسیر اور تجوید کے معلم ہوں، یا مؤذنین اور ائمہ، یا علوم اسلامیہ کے طلباء۔ مؤخر الذکر اس لیے کہ اگر انہیں ان کا روزینہ نہ دیا گیا تو وہ علم کی طلب میں مشغول نہ رہ سکیں گے۔ وہ لوگ بھی اسی حکم میں ہیں جن کے عمل سے حکومت اسلامیہ کی دنیاوی مصالح وابستہ ہیں، جیسے سپاہی۔ یہ لوگ تلوار کے سائے میں مملکت کا تحفظ کرتے ہیں، دشمنوں، باغیوں اور اسلام دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیت المال کے دفاتر میں کام کرنے والے منشی، کارندے اور حساب داں بھی اس مال کے مستحق ہیں۔ مصلحتیں دینی بھی ہوتی ہیں اور دنیاوی بھی۔ علماء سے دین کی حفاظت ہوتی ہے اور سپاہیوں سے سرحدوں کی۔ دین اور ملک تمام ایسے ہیں، دین اور ملک تو اہم ہے، ایسا نہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ یہی حال طبیب کا ہے، اگرچہ بظاہر اس سے کوئی دینی امر وابستہ نہیں ہے، لیکن بہرحال صحت کا نظام عالم ظاہر میں اسی سے متعلق ہے، دین صحت کے بعد ہے۔ اس لیے اطباب کو بھی بیت المال میں سے ملنا چاہیے، تاکہ جو شخص ان سے مفت علاج کرانا چاہے وہ اس کا علاج کر سکیں اور دین پر اس کی مدد کر سکیں۔ اس طرح کے لوگوں میں حاجت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ انہیں مالداری کے باوجود بھی دیا جا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین مہاجرین اور انصار کو بیت المال سے وظائف دیا کرتے تھے، حالانکہ سب حاجت مند نہ تھے۔ ان لوگوں کے روزینے وغیرہ کی کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ امام کی رائے پر موقوف ہے، اسے اختیار ہے۔ وہ چاہے تو اتنا دے کہ پانے والا غنی ہو جائے، یا محض بقدر کفایت دے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک وقت میں 400,000 درہم وصول کیے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کو 12,000 درہم سالانہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھیں جنہیں 12,000 درہم ملا کرتے تھے، بعض لوگوں کو 10,000، بعض دوسروں کو 6,000 درہم ملا کرتے تھے۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف مشاہرے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، اس کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور اتنا تو کرنا چاہیے کہ کچھ باقی نہ رہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ بادشاہ کسی ایک کو زیادہ مال دے دے اور دوسروں کو کم دے۔ بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ اس مال میں سے مخصوص لوگوں کو خلعت اور انعام سے نوازے۔ شاہان سلف ایسا کیا کرتے تھے۔ تاہم اس ضمن میں مصلحت اسلام پیش نظر رہنی چاہیے۔ عالموں اور بہادروں کو انعامات دینا بہترین اقدام ہے۔ سلاطین کے اس عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں جنہیں اس اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ خلعتوں اور عطیوں کے یہ فوائد ہیں۔ اب یہ بات بادشاہ کے اجتہاد اور اس کی ثواب دید پر منحصر ہے کہ وہ کن لوگوں کو اس داد و دہش کا مستحق قرار دے اور کن لوگوں کو نظر انداز کرے۔ جہاں تک جابر و ظالم سلاطین کا تعلق ہے، ان کے سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظالم سلطان حکومت کے منصب سے برطرفی کے قابل ہے۔ اب برطرفی کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ معزول ہو، یا واجب العزل ہے۔ جس بادشاہ کا عالم یہ ہو تو اس کا دیا ہوا مال لینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ظالم بادشاہ داد و دہش میں عمومیت اختیار نہیں کرتے۔ بہت سے مستحقین حق سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ حکومت کے ظلم و جبر کی بنا پر سوال کا یارہ بھی نہیں رکھتے۔ اس صورت میں 2-4 لوگوں کے لیے لینا کیسے جائز ہے؟ اگر لینے کی اجازت دی جائے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے حصے کے بقدر حصہ لینا چاہیے، یا جتنا بادشاہ دے اتنا لے لینا چاہیے۔ پہلے سوال کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ کسی بھی شخص کو لینے سے منع نہ کیا جائے، اس لیے کہ ظالم و جابر حکمران جب اقتدار کے جلو میں ہوتا ہے تو اسے برطرف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ اگر اسے برطرف کر دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا شخص مقرر کر دیا جائے تو زبردست فتنے رونما ہوتے ہیں۔ ملک کے نظم و نسق کا حال قابو سے باہر ہوتا ہے۔ ان حالات میں بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت واجب ہے، جیسا کہ امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ امرا کی اطاعت کے وجوب اور ان کی مدد سے باز رہنے پر وعید کے سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے امرا کی اطاعت کے سلسلے میں بخاری کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسمعوا وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كان رأس زيبت۔ یہ مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے، علیک بالطاعت فی من شتک و مکرہک۔ یہ مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسمع و عطیع ولو لعبد مجتع الاطراف۔ مساعدت سے باز رہنے کے سلسلے میں بخاری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، لیس احد یفارق الجماعت شبر فیموت على میتة جاہلیا۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات میتة جاہلیا۔ مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من خلع يد من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ بنو عباس کی اولاد میں سے جو شخص خلافت کے امور کا متکفل ہو اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ ملک کے طول و عرض میں جن لوگوں نے خلیفہ سے بیعت کر لی ہو اس کی حکومت بھی نافذ ہو جاتی ہے. اسی کی مصلحت ہم نے کتاب المستظہری میں واضح کی ہے. یہ کتاب باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے روافظ کے رد پر لکھی گئی کتاب کشف الاسرار و حتک الاسطار مدفع قاضی ابو طیب سے ماخوذ ہے. اس مصلحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مصالح میں زیادتی کی توقع پر سلاطین میں صفات اور شرائط کا لحاظ کرتے ہیں. اگر کسی بادشاہ میں یہ صفات اور شرائط مفقود ہوں اور ہم اس کی حکومت کو باطل قرار دے دیں تو سرے سے مصالح ہی فوت ہو جائیں، چہ جائے کا ان میں زیادتی کی توقع کی جا سکے. بھلا بتلائیے ہم نفع کی خواہش میں راس المال کیوں ضائع کر دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ زمانے میں حکومت شوقت و قوت کے تابع ہے. اہل شوقت اور اصحاب قوت جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے وہی خلیفہ ہے، اور جن کی شوقت مستقل ہو صرف خطبے اور سکے میں خلیفہ کا متی ہو وہی نافذ الحکم سلطان ہے. ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں امامت کے احکام لکھ دیے ہیں، یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. اب دوسرا سوال رہ جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کی داد و دہش عام نہ ہو تو ایک شخص کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے چار مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ وہ شخص لے گا اس میں تمام مسلمان شریک ہوں گے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس مال میں سے اس کا حصہ ایک حبہ ہے یا ایک حبے سے کچھ زیادہ یا کم، اس لیے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ شخص کو اپنے اس دن کی غذائی مصارف کے بقدر لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ حاجت کی بنا پر وہ اسی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے. بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی غذا لینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے کہ وہ روز کی غذا روز حاصل کرے. چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بیت المال میں اس کا حق ہے، اس سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا مال اسے ملے وہ سب لے لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، ظالم بادشاہ ہے اور مظلوم وہ لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم رہ گئے ہیں. قیاس بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مال غنیمت کی ہوتی ہے. مال غنیمت مجاہدین میں مشترک ہوتا ہے، یہ مال مسلمانوں میں مشترک نہیں ہوتا، اور نہ یہ مال میراث ہے کہ مورث کے مرنے کے بعد ورثہ کی ملک ہو جائے. یہاں تک کہ اگر ورثہ مر جائیں تو ان ورثہ کے وارثین کو ان کے حصص کے بقدر دینا لازم ہو، بلکہ یہ مال غیر متعین حق ہے، قبضے میں اس کی تعین ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کی حیثیت صدقات کی سی ہے کہ جب فقراء کو ان کا حصہ دیا جائے تب ان کی ملک ثابت ہوتی ہے. اب اگر صاحب مال ظلم کرے، مثلا یہ کہ زکوٰۃ کا مال مساکین، مسافرین اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے بلکہ مستحقین کی صرف ایک نو یعنی فقراء کو دے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ مالک مال نے ظلم کیا ہے اس لیے لینے والا فقیر اس مال کا مالک نہیں ہوا. یہ صورت میں ہے جبکہ بادشاہ کسی ایک کو تمام مال حوالے نہ کرے بلکہ اسے اتنا دے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا تو اس کے حصے میں آیا ہوا مال زیادہ ہوتا. داد و دہش اور عطایا میں کمی بیشی جائز ہے. چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مال تقسیم کیا تو سب میں برابری قائم رکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 12,000 درہم، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو 10,000، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو 6,000 درہم سالانہ دیے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جاگیر مخصوص فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی 5 باغ اپنے لیے مخصوص فرمائے تھے، مگر بعد میں اپنی ایثار سے کام لیا اور اپنی ذات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی اور ان سے کہا کہ یہ باغ آپ لے لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی. کمی بیشی کی یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور مجتہد کی رائے پر موقوف ہیں. یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے، مختی نہیں ہوتا. یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی نص نہیں ہے، نہ ان کے قریب اور مثل پر کوئی نص ہے کہ قیاس جلی کی روح سے وہ بھی مثل کی طرح ہو جاتا ہے. شراب نوشی کی سزا بھی ایسے ہی مختلف فیہ مسائل میں شمار ہوتی ہے. صحابہ کرام نے شراب پینے والوں کو 40 کوڑوں کی سزا بھی دی ہے اور 80 کوڑوں کی بھی. یہ دونوں سنت اور حق ہیں. اسی طرح تقسیم مال کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا طریقہ کار حق تھا. صحابہ بھی دونوں کے فعل پر متفق تھے. جس شخص کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زیادہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کم مال ملا تھا، اس نے زیادہ ملا ہوا مال واپس نہیں کیا اور نہ زیادہ پانے والوں نے زیادہ لینے سے انکار کیا. اس سلسلے میں تمام صحابہ ایک رائے تھے اور سب اس کا یقین رکھتے تھے کہ دونوں بزرگوں کا طریقہ صحت پر مبنی ہے، حق ہے. البتہ جن مسائل میں نص موجود ہے یا قیاس جلی ہے اور مجتہد نے غفلت کی بنا پر یا سوئے تفکیر کی بنا پر نص ترک کر دی یا قیاس جلی پر عمل نہیں کیا، ان میں ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہے، بلکہ صحیح رائے اسی مجتہد کی ہے جس نے نص پر عمل کیا. اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کی ذات سے دین یا دنیا کی کوئی مصلحت وابستہ ہو اور وہ میراث یا جزیہ کے مال میں سے بادشاہ کا دیا ہوا کوئی عطیہ، انعام یا مشاہرہ قبول کر لے، تو وہ صرف لینے ہی سے فاسق نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس وقت فاسق کہلائے گا جبکہ اس نے مال کے عوض میں سلطان کی خدمت یا اعانت کی ہو، اس کے دربار میں حاضری دی ہو اور بے جا تعریف کی ہو. ذیل کے باب میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے.